السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب میں 20 اسلامی ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستان بھی شامل ہوگا، سعودی پریس ایجنسی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
طالبان کے حملے کے بعد باچا خان یونیورسٹی دوبارہ کھول دی گئی، سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
غیرت کے نام پر قتل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعظم کا شبیر عبید چنائے سے ملاقات میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
خارجہ سیکرٹری صدا کے مذاکرات کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں رابطے میں ہیں. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
بلوچستان میں قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس جاری. کوئٹہ سے میں ستار کاکر، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، سری نگر.
حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 2 طالب علموں کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں احتجاجی ہڑتال اور پرتشدد مظاہرے، کئی علاقوں میں کرفیو نافذ. میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اسرائیل کے سابق وزیراعظم اہد اولمرت رشوت لینے اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کے تحت 19 ماہ کی سزا کاٹنے پیر کو جیل پہنچ گئے. اور شام کے شمال مغرب میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام چلنے والا ایک ہسپتال پیر کو ہونے والی فضائی کاروائیوں کے زد میں آ گیا، جس سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان سمیت تقریباً 20 ممالک کی مسلح افواج انتہائی وسیع فوجی مشق کے لیے سعودی عرب کے شمال میں جمع ہو رہی ہیں. سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے بتایا ہے کہ تھنڈر آف دی نارتھ نامی اس مشق میں بری، بحری اور فضائی فورسز حصہ لیں گی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، جن میں پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک کے فوجی دستے شرکت کر رہے ہیں. سرکاری خبر رساں ادارے نے نہ تو ان مشقوں کے آغاز کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ ان کا دورانیہ کتنا ہوگا، لیکن اس میں شرکت کرنے والے ممالک کی تعداد اور ان میں استعمال ہونے والے اسلحے کے تناظر میں ان مشقوں کو خطے کی تاریخ کی سب سے اہم مشق قرار دیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ مشقیں ہوتی رہتی ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے کیا پاکستانی دستے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں یا پہلے سے سعودی عرب میں تعینات فوجی اس میں حصہ لیں گے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اس معاملے پر وضاحت کرنی چاہیے.
یہ میرا خیال ہے کہ اس کی غلط فہمی جو بھی اس سے پیدا ہوگی وہ دور کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پاکستان اس اتحاد میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ صرف ٹریننگ کی حد تک ہے، ان کو انفارمیشن وغیرہ کنوے کرنے کی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی حد تک ہے. اور یہ جو جس طرح خبر دی گئی ہے اس سے لازمن کہ ایران کے ساتھ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے.
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات، مراکش، قطر، ملائیشیا، مصر، اردن، بحرین اور سوڈان سمیت 20 ممالک اس میں شامل ہیں. سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق زمینی، بحری اور فضائی مشقوں کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے گا کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے متحد ہیں. سعودی عرب نے گزشتہ سال دسمبر میں 34 اسلامی ممالک پر مشتمل اتحاد کے قیام کا اعلان کیا تھا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کی طرف سے اس اتحاد کے قیام کے اعلان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے یہ تو کہا گیا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ تاحال اس بات کا تعین کیا جانا باقی ہے کہ اس اتحاد میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا. حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اس وقت سعودی عرب میں 1100 سے زائد پاکستانی فوجی اہلکار اور افسران موجود ہیں اور ان کے بقول اس تعداد میں اضافہ ہوگا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
گزشتہ ماہ طالبان کے حملے میں طلبہ اور اساتذہ سمیت کم از کم 20 افراد کی ہلاکت کے بعد بند ہونے والی باچا خان یونیورسٹی دوبارہ کھول دی گئی ہے. پاکستان کے شمال مغرب میں اس یونیورسٹی کے ترجمان سعید احمد خان نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ یونیورسٹی دوبارہ کھولنے سے پہلے اضافی حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر چارسدہ میں گزشتہ ماہ دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی پیر کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی۔ 20 جنوری کو یہاں دہشت گردوں نے حملہ کر کے طلبہ اور اساتذہ سمیت کم از کم 21 افراد کو ہلاک اور 25 کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں 4 حملہ آور مارے گئے۔ پیر کے صرف طلبہ اور طالبات یونیورسٹی پہنچے، جن کے لیے انتظامیہ کے مطابق بحالی کا پروگرام بھی ترتیب دیا گیا تاکہ حملے کے بعد ممکنہ طور پر نفسیاتی دباؤ اور خوف کے شکار طالب علموں کی مدد کی جا سکے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم نے یونیورسٹی میں طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی کے تمام ممکن اقدامات کو مزید بہتر کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو تو اس میں مدد دی جا سکے۔ یونیورسٹی کے ترجمان سعید خان خلیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ بیرونی دیواروں کو مزید بلند کرنے کے علاوہ یونیورسٹی کی گرد و پیش پر نظر رکھنے کے لیے متعدد واچ ٹاورز بھی بنائے گئے ہیں۔
میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے اپنی یونیورسٹی کی جو دیواریں ہیں جو کچھ کسی حد تک چھوٹی تھی، انہیں ہم لوگوں نے 14 فٹ تک بلند کر دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ریز وائر اور خاردار تار لگائے ہوئے ہیں۔ ہر 100 میٹر کے بعد ہم نے ایک واچ ٹاور بنایا ہوا ہے۔ جدید اسلحہ ہم نے لے لیا ہے، ہمارے پاس 55 سیکورٹی گارڈز تھے، ان کے 55 کے علاوہ ہم نے تقریباً 20 ایک دو تین دن پہلے ریٹائرڈ آرمیز کے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں اور ایک 20 بندے ان سے لیے ہوئے ہیں۔
یونیورسٹی انتظامیہ نے اساتذہ کو لائسنس شدہ اسلحہ اپنے ہمراہ لانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ دوسرا تعلیمی ادارہ تھا جس پر شدت پسندوں نے مہلک حملہ کیا۔ 16 دسمبر 2014 کو مرکزی شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں 130 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسے ملکی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ پشاور اور پھر چارسدہ میں تعلیمی اداروں پر ہونے والے حملوں کے بعد ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکورٹی سے متعلق خدشات نے زور پکڑا تھا، اور حکام کا کہنا ہے کہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کی سلامتی کے لیے مؤثر اقدام کیے گئے ہیں۔ ادھر پیر کو ایک قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں دیسی ساخت کے ایک بم دھماکے میں سیکورٹی فورسز کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے غیرت کے نام پر قتل کی سماجی رسم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا اسلام کے اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
پاکستان میں ہر سال بڑی تعداد میں عورتیں مردوں کی غیرت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں، مگر جو واقعات کسی اخبار میں رپورٹ ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر لگائے گئے تخمینوں کے مطابق پاکستان کے مختلف حصوں میں غیرت کے نام پر لگ بھگ 1000 قتل کے واقعات ہوتے ہیں، تاہم اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد نواز شریف نے پیر کو غیرت کے نام پر قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اسلام کے آفاقی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات پاکستان کے آسکر انعام یافتہ دستاویزی فلم ساز شرمین عبید چنائے سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ شرمین عبید چنائے نے تیزاب سے حملوں کا شکار عورتوں کے موضوع پر بنائی گئی سیونگ فیس نامی فلم کے لیے 2012 میں آسکر انعام جیتا تھا۔ اس سال ان کی ایک نئی فلم اے گرل ان دا ریور کو ایک مرتبہ پھر آسکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ فلم ایک ایسی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جس کے والد نے اپنی پسند کی شادی کرنے پر اس کے چہرے پر گولی مار کر اسے دریا میں پھینک دیا تھا، مگر وہ زندہ بچ گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے اور حکومت پاکستان کو اس دھبے سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے تمام متعلقہ افراد کو موجودہ قوانین میں سکم کو دور کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ اس کبیر رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان کے قومی کمیشن برائے خواتین کی سابق چیئر پرسن خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وزیر اعظم کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے قتل کو غیرت کا قتل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی کی جان لینا غیرت مندانہ اقدام نہیں ہو سکتا۔
اس قسم کے واقعات اب بہت عام ہو گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ کہیں کہیں ملک کے کچھ علاقے تھے جہاں پر اس قسم کی افواہات ہوتی تھی، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ سب جگہ یہ والا جو پریکٹس ہے وہ پھیل گئی ہے۔ شہروں میں بھی ہو جاتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہوتا ہے، سندھ میں بھی ہوتا ہے، ہر طرف یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے۔ تو اس میں ایک طرف تو قانون کا پہلو ہے کہ قانون اس کو روک نہیں پا رہا ہے، دوسری طرف اس پہ جو سزائیں نہیں مل رہی ہیں۔ میں تو امید رکھوں گی کہ اگر پرائم منسٹر وزیر اعظم اس کو سیریسلی لے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے تو کچھ خاطر خواہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قدم ہوگا۔
خاور ممتاز نے کہا کہ اگر وزیر اعظم اس مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں تو انہیں امید ہے کہ اس رسم کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدام ضرور ہوگا۔ اس موقع پر شرمین عبید چنائے نے سرکاری ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور مریم نواز شریف نے دونوں نے پلیج کیا ہے کہ اس ایشو پہ کام کریں گے، پرو ایکٹیو سٹیپس لیں گے، اور اگر یہ لاز ہمارے ملک میں تبدیل ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی جیت نہیں ہو سکتی۔
وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اس فلم کی تقریب رونمائی 22 فروری بروز پیر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اتوار کے روز جنوبی ضلع پلوامہ میں مظاہرین پر فوجیوں کی فائرنگ میں دو طلبہ کی ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
اتوار کو جنوبی ضلع پلوامہ کے کاکپورہ علاقے میں مسلمان مظاہرین پر فوج اور پولیس کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور ٹیئر گیس شیلنگ میں ایک 24 سالہ دوشیزہ سمیت دو طالب علم ہلاک اور تقریباً 10 دوسرے شہری زخمی ہوئے تھے۔ یہ مظاہرے اس مقام سے ذرا سے فاصلے پر ہو رہے تھے جہاں ایک نجی مکان میں محصور مسلمان عسکریت پسندوں اور بھارتی حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے جو بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے حفاظتی دستوں پر پتھراو کیا، 21 فوجی اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جھڑپ کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا، لیکن اس کے دو ساتھی عوامی مظاہروں اور پتھراو کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا اصرار ہے کہ فائرنگ میں ہلاک ہونے والے دونوں طالب علم مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور یہ کہ وہ حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی بے تحاشا فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیشتر زخمیوں کے جسم کے بالائی حصوں میں گولیاں لگی تھیں۔ پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ انہیں 15 دن کے اندر اندر ملنی چاہیے۔ فائرنگ میں شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہو جانے کے اس واقعے پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں شدید رد عمل ہوا ہے۔ بڑھتے ہوئے تناؤ اور لوگوں میں پائے جا رہے غم و غصے کے بیچ پیر کو حفاظتی دستوں نے دارالحکومت سری نگر اور ضلع پلوامہ کے بیشتر علاقوں میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں، جبکہ وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں حفاظت کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف تنظیموں نے کی تھی، جس کے بعد ان کے اکثر لیڈروں اور کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے احتیاط کے طور پر وادی کشمیر میں ریل سروسز معطل کر دی ہیں۔ اس دوران پلوامہ کے بعض علاقوں اور سری نگر میں نوجوانوں کی ٹولیاں حفاظتی پابندیوں کو توڑتے ہوئے سڑکوں پر آ گئیں، جہاں ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ تقریباً ایک درجن افراد زخمی ہو گئے۔ خود کاکاپورہ میں جہاں فائرنگ میں دو طالب علم ہلاک ہوئے تھے، پیر کو بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی اور جوابی پتھراو کیا۔ تین افراد کی چوٹیں آئیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی گورنر نریندر ناتھ ووہرا کل منگل کو سرمائی دارالحکومت جموں سے گرمائی دارالحکومت سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ واضح رہے بھارتی کشمیر میں وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے 40 دن پہلے اچانک انتقال کرنے اور ان کی جماعت کی طرف سے نئی حکومت کی تشکیل میں ناکامی کے بعد گورنر راج نافذ کیا گیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شمال مغربی شام میں پیر کے روز فضائی حملوں میں ایک ہسپتال تباہ ہو گیا جو ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی مدد سے چلتا تھا، جس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ بین الاقوامی امدادی گروپ ایم ایس ایف نے بتایا ہے کہ صوبے ادلب میں معارت النومان کی عمارت پر 4 راکٹ گرے اور حملے کے 8 ارکان لاپتہ ہیں۔ ایم ایس ایف کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ بمباری جان بوجھ کر کیا جانے والا حملہ تھا اور ہسپتال کی تباہی سے 40,000 افراد صحت کی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ خیال ہے کہ یہ فضائی حملے روسی طیاروں نے کیے ہیں، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ پیر کے روز ہی شمالی قصبے آزاز میں بچوں کے ایک ہسپتال پر ایک راکٹ گرا، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترک وزیراعظم احمد داوتوغلو نے پیر کے روز کہا کہ ان کا ملک شمالی کردش جنگجوؤں کو آزاز کے قصبے پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے دے گا، جو ترکی کی سرحد سے چند کلومیٹر دور جنوب میں ہے۔ ترکی نے امریکہ کی پشت پناہی والے کرد لوگوں کے تحفظ کرنے والے جنگجو گروپ وائی پی جی پر حالیہ دنوں میں متعدد حملے کیے ہیں، اور داوتوغلو نے دھمکی دی ہے کہ اگر کرد قریبی فضائی اڈے کو خالی نہیں کرتے تو ترک فورسز اسے ناقابل استعمال بنا دیں گی۔ روس، جو پچھلے ستمبر سے فضائی حملوں کے ذریعے شامی فورسز کی مدد کر رہا ہے، پیر کے روز ترکی کے جارحانہ اقدامات پر خدشے کا اظہار کیا۔ شام نے ترکی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز حلب صوبے میں زمینی فوجیں بھیجی ہیں۔ ترک وزیر دفاع نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولیہ کے مطابق ترک وزیر دفاع اسمت یلماز نے اس خبر کی تردید کی کہ کچھ ترک فوجی اختتام ہفتہ شام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اپنے ہمسایہ شام میں فوج بھیجنے پر غور نہیں کر رہا۔ شامی حکومت نے کہا تھا کہ ترک فورسز ان مسلح 100 افراد میں شامل تھیں جو حکومت سے برسر پیکار باغیوں کو رصد فراہم کرنے کے لیے ہفتے کو بھاری مشین گنوں سے لیس 12 ٹرکوں میں بیٹھ کر شام میں داخل ہوئے۔ اسمت یلماز سے جب ترکی پارلیمانی کمیشن نے شام کی وزارت خارجہ کی طرف سے لگائے گئے الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، ترک فوجیوں کے شام میں داخل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی انٹرفیکس کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ہفتے کو اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران صدر اوباما نے روس پر زور دیا کہ وہ شام میں حزب اختلاف کے معتدل دھڑوں کے خلاف فضائی کارروائیاں روک کر تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیراعظم اہود اولمرت آج پیر سے جیل کی سزا کا آغاز کر رہے ہیں۔ سزا کا دورانیہ 19 ماہ ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اہود اولمرت اسرائیل کے پہلے سابق وزیراعظم ہیں جو جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں جائیداد و املاک کے ایک اسکینڈل میں رشوت لینے کا قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس اسکینڈل کا تعلق اس دور سے تھا جب وہ یروشلم کے میئر تھے۔ جیل میں داخل ہونے سے پہلے اہود اولمرت نے ایک بیان میں دوبارہ اپنے بے قصور ہونے کا دعویٰ کیا۔
شانی کفر مکل وخول بیشومی اشوخت شیو خسولی۔
اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہود اولمرت کہہ رہے ہیں کہ میں بھرپور طور پر اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ میں نے رشوت لی ہے۔ تاہم سابق اسرائیلی وزیر اعظم کو $130,000 کی رشوت لینے کا قصوروار ٹھہرایا گیا، جس کے بدلے میں انہوں نے یروشلم میں ایک اعلی لگژری رہائشی کمپلیکس کی تعمیر کو فروغ دیا۔ اولمرت یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ مجرمانہ سطح پر کسی نوعیت کے غلط کام میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہیں۔
بلیف کبد مود انی مکبل علی عצמי את גזר הדין. אין אדם העומד מעל החוק. למרות שלדעתי הן לא היו בעלות אופי פלילי.
סאביק ישראלי וזיר אעזם כה רהה הן כי וו ג'ייל כי סזא כו בוג'ל דיל כה סאת קבול קרתה הן כיוכי כוי בי קאנון סה בעלה תר נהי הוטה. אולמרט מותדד סינר ישראלי עודדארו מן שמיל הן ג'נון נהל הימי ג'ייל כי סזאין קאטי הן. ان میں ایک سابق صدر موشے کاتصف بھی شامل ہیں جو آبرو ریزی کے الزام پر 7 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان سکینڈل کی وجہ سے اسرائیلی حکومت میں عوام کے اعتماد کو دھچکا لگا ہے۔ اسرائیلی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے منتخب عہدیدار مایوس کن حد تک بدعنوان ہیں۔ بیچے چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
چین کی اقتصادی شرح افزائی گزشتہ 25 سال کی مدت کی کم ترین سطح تک گر چکی ہے اور ان ملکوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے جو اپنی معیشت کے فروغ کے لیے اس پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خدشہ ہے کہ آسٹریلیا، جو چین کو اپنے قدرتی وسائل کی برآمد کی وجہ سے خوشحال ہوا ہے، کساد بازاری کی جانب بڑھتی ہوئی قدرتی وسائل پر انحصار کرنے والی دوسری معیشتوں کی تقلید کر سکتا ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
جب سے عالمی مالیاتی بحران کا آغاز ہوا ہے، دنیا اقتصادی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر چین پر انحصار کرتی رہی ہے، لیکن قدرتی وسائل سے متعلق چین کی طلب میں کمی کے نتیجے میں خام لوہے اور کوئلے سمیت ان اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے جو آسٹریلیا کی معیشت کو سہارا دیتی ہیں۔ مشاورت فراہم کرنے والی ایک کمپنی الفا بیٹا کے سربراہ اینڈریو چارلٹن کا کہنا ہے کہ چینی معیشت کی سست روی آسٹریلیا کے لیے ایک بری خبر ہے۔
China accounts for nearly 50% of all globally traded commodity demand. And that means that if you're a commodity exporter, you are in line for a recession. Canada is in recession.
انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جس مال کی تجارت ہوتی ہے ان سب کے تقریباً 50% کا تعلق چین کی طلب پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مال برآمد کرنے والے ملک ہیں تو آپ سست روی کی جانب بڑھنے والی قطار میں کھڑے ہیں۔ کینیڈا کساد بازاری کا شکار ہے۔ برازیل کو اس وقت اپنی جدید تاریخ کی بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آسٹریلیا بھی مصائب اور مشکلات کی اسی صف میں شامل ہے۔ آسٹریلیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مائع گیس یعنی ایل این جی پیدا کرنے والے ایک ملک کے طور پر قطر سے بازی لے جائے، اور اس نے اس مقصد کے لیے برآمدی انفراسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ ان برآمدات کے لیے چین، بھارت اور جاپان کی منڈیاں اس کا ہدف رہی ہیں، لیکن اب ایل این جی کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے انرجی فرانس انڈسٹریز آسٹریلیا کے ڈائریکٹر ٹم بکلے کہتے ہیں،
ایل این جی پرائسز انٹو ایشیا آر ڈاؤن 60%، سو آسٹریلیا ان کوئنزلینڈ ہیز جسٹ انویسٹڈ 60-70 بلین ڈالرز آف کیپٹل انویسٹمنٹ ٹو بلڈ دی ورلڈز لارجسٹ ایل این جی ایکسپورٹ۔
ایشیا میں مائع گیس کی قیمتیں 60% نیچے جا چکی ہیں۔ آسٹریلیا نے اپنے علاقے کوئن لینڈ میں ابھی حال ہی میں مائع گیس ایل این جی کی برآمدی سہولتوں سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے مرکز کی تعمیر پر 60-70 ارب آسٹریلوی ڈالر، جو تقریباً 42-50 ارب امریکی ڈالروں کے مساوی ہیں، بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ اور اب جب ہم فی الواقع بحیثیت ایک ملک اس جانب رخ کر ہی رہے ہیں، تو مائع گیس کی قیمتیں ابھی حال ہی میں 60% گر چکے ہیں۔ سیاحت، جو آسٹریلیا کی معیشت کا ایک اور اہم شعبہ ہے، وہ بھی چینی معیشت کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ پچھلے سال 10 لاکھ چینی سیاح آسٹریلیا گئے تھے، جو سن 2014 کے مقابلے میں 22% اضافہ تھا۔ لیکن میلبرن میں سیاحتی دوروں کا انتظام کرنے والی اینا کوک اس شعبے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I do worry. I think this time next year will tell, but there's no sign of it just yet. And you never know whether this
میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اگلے سال کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی علامتیں یا اشارے موجود نہیں ہیں۔ اور آپ کو کبھی بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا آپ جو اعداد و شمار پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یا پھر غالباً وہ بے بنیاد خوف پر مبنی ہیں۔ معیشت کی سست روی کے باوجود نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے بزنس اسکول کے ایک ماہر اقتصادیات ٹم ہارکورٹ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے مستقبل کی خوشحالی میں چین کا بدستور ایک کردار رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک عشرے پر محیط وسائل کے فروغ کا دور ماند پڑ رہا ہو، لیکن آسٹریلیا کی معیشت کے دوسرے شعبے چین سے حاصل ہونے والی طلب کے باعث منافع کما رہے ہیں۔ ہارکورٹ کہتے ہیں،
آسٹریلیا move from the mining boom to the dining boom, because we've seen a boom in agricultural exports. And also, in some ways, we've been helping to build the Great Mall of China. A lot of our services and our construction exports have been helping to build the...
اشیاء خوردنوش کے شعبے کی ترقی کی جانب بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم اپنی زرعی برآمدات میں ایک تیز اضافہ دیکھ چکے ہیں، اور کئی حوالوں سے ہم چین کو عظیم کاروباری مرکز بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ہماری بہت سی سروسز اور تعمیراتی برآمدات مغربی چین کی دوسری اور تیسری صف کے شہروں کی تعمیر میں مدد فراہم کرتی رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شعبہ چین کے ساتھ آسٹریلیا کی وابستگی کے اگلے سلسلے کا حصہ ہے۔ ماہر اقتصادیات ہارکورڈ کا خیال ہے کہ حال ہی میں پیسیفک ملکوں کے درمیان شراکت کاری کے جس معاہدے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی ٹی پی پی پر دستخط ہوئے ہیں، وہ امکانی طور پر آسٹریلوی برآمدات کی مدد کرے گا، لیکن چین کے ساتھ تجارت کی قیمت پر نہیں۔ آسٹریلیا ان ایک درجن ملکوں میں شامل ہے جو ٹی پی پی معاہدے کا حصہ ہیں، جبکہ چین اس معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ ایک بار پھر ہارکورڈ کے الفاظ۔
I think strategically Japan and the US wanted to show that they were important leaders in the region.
میرا خیال ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے جاپان اور امریکہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس خطے کے جنوب مشرقی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا آسٹریلیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر تجارت کا رخ چین سے کسی اور جانے موڑے جانے کا امکان نہیں ہے۔ چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پچھلے سال ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے اس وقت مزید مستحکم ہوئے تھے جب دونوں نے آزاد تجارت کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آج 15 فروری کو امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے یعنی یوم صدور منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن امریکی اپنے قومی لیڈروں کو، جن کی ابتدا پہلے صدر جارج واشنگٹن سے ہوتی ہے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے روزمرہ کے معمولات میں وقفہ کرتے ہیں۔ 1799 میں ان کے انتقال کے بعد ہی سے 22 فروری کا دن غیر سرکاری طور پر منایا جاتا تھا۔ 1885 میں اسے سرکاری طور پر قومی تعطیل قرار دے دیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکیوں نے ایک اور عظیم لیڈر ابراہم لنکن کی یاد منانی شروع کر دی، جن کا 12 فروری کو یوم پیدائش واشنگٹن کے یوم پیدائش کے قریب ہی پڑتا ہے۔ ان دونوں صدور کو عزت و تکریم پیش کرنے کا آغاز سرکاری طور پر 1971 میں ہوا، جب ہر سال مہینے کے تیسرے پیر کو تمام صدور کو یہ اعزاز دیا جانے لگا۔ واشنگٹن کو دائمی شہرت ملنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے برطانیہ کے خلاف آزادی کی جنگ کی قیادت کرتے ہوئے امریکیوں کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ اتنے زیادہ مقبول تھے کہ اگر وہ چاہتے تو خود بادشاہ بن سکتے تھے۔ ان کی فوج کے کچھ افسروں نے، جن کے خیال میں جمہوری عمل بہت سست تھا، ان پر زور دیا کہ وہ ایسا ہی کریں۔ واشنگٹن نے کہا کہ ایسے خیالات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ جن لوگوں نے یہ تجویز پیش کی تھی، انہوں نے ان کے لیے ایک سخت تنبیہ جاری کی۔ انہوں نے فوج کو منتشر کر دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ریٹائر ہو کر ایک پرائیویٹ زندگی گزارنے لگے۔ اس وقت امریکہ 13 ریاستوں کی ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن تھا۔ اگلے 6 برسوں میں امریکیوں نے ایک مؤثر وفاقی حکومت کی تشکیل کے لیے جدوجہد کی، لیکن ایسی حکومت جس میں تمام اہم اختیارات ریاستوں کے پاس ہوں۔ بہت سے امریکیوں کو مرکزی حکومت کے تصور پر اعتماد نہیں تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ وفاقی حکام، خاص طور سے صدر، اقتدار کا غلط استعمال کریں گے۔ اس نازک وقت میں صرف واشنگٹن ہی ایسے واحد فرد تھے جن پر بیشتر امریکی اعتماد کرنے کو تیار تھے۔ وہ کسی مخالفت کے بغیر ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تو امریکہ کے پاس آئین تو تھا، لیکن حکومت منظم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ سبکدوش ہوئے تو امریکہ کو دنیا کی تمام بڑی طاقتیں تسلیم کر چکی تھیں۔ واشنگٹن نے ملک کی مالی بنیادیں مضبوط کر دیں اور ملک کی پھیلتی ہوئی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک مؤثر فوج قائم کی۔ انقلابی فرانس کا جمہوری آدرش اپنے ضلعوں میں بے چینی، دہشت اور ظلم و ستم لے کر آیا تھا، لیکن امریکہ میں واشنگٹن کی قیادت میں انقلاب کے نتیجے میں مستحکم جمہوری اور قانونی حکومت وجود میں آئی۔ اپنے عہدے کی 4 سالہ مدتوں کو 2 بار مکمل کرنے کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ یوں انہوں نے مستقبل کے تمام صدور کے لیے اہم روایت قائم کر دی۔ انہوں نے ایک منتخب لیڈر سے دوسرے لیڈر کو اختیارات کی پرامن منتقلی کے عمل کی نگرانی کی۔ جمہوریت کا یہ اصول دنیا بھر کے لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں معدنیات کی تلاش کے لیے 2 درجن سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں معدنیات بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کی حکومت نے زیر زمین قدرتی وسائل کی تلاش کے کام کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے 2 درجن سے زائد ملکی و بین الاقوامی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، جن میں اس وقت 11 کمپنیاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے رواماں بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سڑک کے ایک منصوبے کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ ان کی حکومت نے بلوچستان کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس صوبے میں ترقی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا مگر آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے۔ ماضی میں صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بلوچستان میں قدرتی وسائل کی تلاش کو تیز کرنے کے بیانات سامنے آتے رہے، لیکن عملی طور پر اس بارے میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ صوبائی حکومت کے محکمہ داخلہ کے سیکرٹری اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبے کے کسی بھی ضلع میں کوئی نو گو ایریا یا ایسا علاقہ نہیں جہاں تک رسائی نہ ہو۔ اکبر حسین درانی کا کہنا تھا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں، اس وقت بھی کئی کمپنیاں یہاں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
لائسنس تو جی بہت سارے کمپنیوں کو جاری کیا گیا ہے، وہ تقریباً کوئی 2 درجن سے اوپر ہیں، لیکن اس کا جو کام کر رہی ہیں وہ 11 کمپنیاں کر رہی ہیں مختلف ایریا میں، اور اس میں جو ہے گائے بگائے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ایک سروے ہوتا ہے، ایک سیزمک سروے ہوتا ہے، پھر اس کے ایکسپلوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ٹیکنیکل چیزیں وہ اپنے اپنے پیریڈ پہ کر رہی ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا جگہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جی یہ نو گو ایریا اور وہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔
بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، اور خاص طور پر اس صوبے سے حاصل ہونے والی قدرتی گیس کو بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں اس وقت تک باقاعدہ طور پر تصدیق شدہ 42 قدرتی وسائل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، جن میں سونے، تانبے اور تیل و گیس کے وسائل شامل ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباوا نے کہا ہے کہ خارجہ سیکرٹریز کے سطح کی بات چیت کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلسل رابطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی مگر مستقبل قریب میں بات چیت کے لیے رابطے جاری ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
اسلام آباد میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباوالے نے کہا ہے کہ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کی تاریخ کے تعین کے لیے پاکستان اور بھارت کے متعلقہ عہدیدار مسلسل رابطے میں ہیں۔ گوتم بمباوالے نے پیر کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات سے متعلق کسی حتمی تاریخ کے بارے میں اس وقت کچھ بتانے سے قاصر ہیں، لیکن انہیں توقع ہے کہ بات چیت کا یہ عمل جلد شروع ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان مذاکرات سے متعلق رواماں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے اس سلسلے میں باضابطہ طور پر پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات کے متعلق اعلانات تو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، تاہم سرکاری طور پر ابھی تک بھارتی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ یہ بات چیت ہوگی۔
تو جو بیانات ہیں اس ہندوستان کی طرف سے، جو امبیسڈر کا بیان ہے، ہائی کمشنر کا بیان ہے، وہ اس بیہیویئر سے میچ نہیں کر رہا جو کہ انڈیا کی دلی کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت پاکستان کے متعلق خصوصاً ایئر کرافٹ کے حوالے سے کر رہی ہے۔ اگر گفتگو ہو جائے بہت اچھا ہے، لیکن فوری طور پہ امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔
پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان ملاقات 15 جنوری کو اسلام آباد میں طے تھی، تاہم بھارت کے سرحدی قصبے پٹھان کوٹ میں واقع فضائیہ کے اڈے پر جنوری کے اوائل میں ہوئے عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد یہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے۔ بھارت کا الزام ہے کہ یہ حملہ پاکستان میں موجود کالادم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے جنگجوؤں نے کیا۔ اس بارے میں بھارت نے پاکستان کو کچھ شواہد بھی فراہم کیے جن کی بنیاد پر جیش محمد سے وابستہ کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تاحال پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے ایک اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر تحقیقات کا عمل کہاں تک پہنچا۔ پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں کی سطح کے مذاکرات کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
توقع ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آئندہ مہینوں میں گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس منصوبے میں روس اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دعوت نامہ پہلے ہی بھیج دیا تھا اور اس منصوبے پر کام کرنے والی پاکستانی کمپنی انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت نے بتایا ہے کہ روس نے اپنے سربراہ کو بھیجنے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ سولت نے امید ظاہر کی کہ ایسا جون سے پہلے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روس کی اس منصوبے میں دلچسپی کا باعث سیاسی اور اقتصادی دونوں طرح کے رجحانات میں ایک نئی تحریک کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا، ہم 20 کروڑ لوگ ہیں اور ہم جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے صدر دروازے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے روسی دلچسپی کی علامت کے طور پر باور کروایا کہ پاکستانی عہدیداروں اور توانائی کے جن ماہرین نے حال ہی میں ماسکو کا دورہ کیا، انہوں نے روس میں توانائی کی بڑی کمپنیوں گیس پروم، روسٹیک اور روس نیفٹ کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کی، جو 2 عشروں میں ایسی پہلی ملاقات تھی۔ روس پاکستان کو مائع قدرتی گیس بھی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ سولت نے کہا کہ پاکستان کو کچھ ہی عرصے میں روس سے ایل این جی کی 40 لاکھ ٹن درآمد سالانہ کی توقع رکھنی چاہیے۔ پاکستان نے حال ہی میں قطر کے ساتھ بھی اسی قدر درآمد کا معاہدہ کیا ہے۔ معاشی سے ہٹ کر ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے اس منصوبے پر مل کر کام کرنے کے اسٹریٹیجک اور سیاسی محرکات بھی ہوں۔ پاکستان کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور چین پر اپنا انحصار کم کر کے خطے میں کچھ نئی شراکت کاری قائم کر سکے، جبکہ روس ہو سکتا ہے اس معاہدے کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے کلیدی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع خیال کرے۔ خرم حسین ایک تاجر ہیں اور معیشت کے شعبے کے صحافی بھی۔ اس کے علاوہ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر میں پاکستان کے سابق اسکالر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ اس کے تجارتی سے زیادہ جغرافیائی مضمرات ہیں۔ تاہم انہوں نے اس منصوبے کی رفتار پر شک و شبے کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں، جو معاہدے خفیہ طور پر طے پائیں مجھے ان پر کافی شک رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چند ماہ میں یہ منصوبہ شروع کرنا چاہتی ہے تو اب وقت ہے کہ ماہرین اس کی شرائط کا جائزہ لیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔
پاکستان's entire need of foreign investment in infrastructure.
پاکستان کو زیر ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے اور اس سلسلے میں پیش قدمی پر صرف دیگر ممالک آمادہ ہیں، خصوصاً چین۔ یہ الفاظ تھے خرم حسین کے۔ اگرچہ فی الوقت یہ دو ممالک کے درمیان ایک منصوبہ ہے، تاہم ہو سکتا ہے نجی شعبہ، جو پاکستانی معیشت کا بڑا سہارا ہے، اس میں دلچسپی لینے لگے۔ روس اس منصوبے کی تعمیر پر آنے والی لاگت کا تقریباً 85% یعنی 2 ارب سے 2.5 ارب ڈالر تک خرچ کرے گا۔ 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے روزانہ 1.2 ارب کیوبک فیٹ گیس منتقل ہوگی۔ 3 مرحلوں کے اس منصوبے میں توقع ہے کہ پہلا مرحلہ 2 برس میں سامنے آ جائے گا، جبکہ حتمی تکمیل 2019 میں ہوگی۔ وقت آنے پر یہ پائپ لائن پاکستان میں گیس منتقل کرنے کے قدیم ڈھانچے کی جگہ لے لے گی۔ اس منصوبے پر رقم صرف کرنے کے لیے پاکستان نے ابتدا میں چین، روس اور قطر سے رجوع کیا تھا اور تمام ممالک سے اسے مثبت جواب ملا تھا۔ آخر میں حکومت نے علاقائی شراکت میں تنوع کے لیے روس کا انتخاب کیا۔ سولت کہتے ہیں، چین پاکستان میں پائپ لائن کے دیگر منصوبوں میں پہلے ہی شریک ہے، چنانچہ یہ ایک ہی ملک پر انحصار نہ کرنے کی کوشش ہے. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ روس نے فوری طور پر جواب دیا. روس منصوبے کے راستے اور نمونے کے سروے کے لیے ٹیمیں پہلے ہی روانہ کر چکا ہے. توانائی کے روسی وزیر الیگزینڈر نوویک اور ان کے پاکستانی ہم منصب شاہد خاقان عباسی نے اکتوبر میں نوویک کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. سوالت کو توقع ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان میں روسی سرمایہ کاری کا ایک نیا دور ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ روس کے زیادہ سے زیادہ وفد پاکستان کا دورہ کریں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیر کے روز بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ اور وکلا کے گروپ میں ہاتھا پائی ہو گئی. طلبہ یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر کنہا کمار کے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں موجود تھے، جن پر بھارت مخالف اور پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کا الزام ہے. مزید تفصیلات ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہیں.
جے این یو یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر پارلیمنٹ حملہ معاملے کے مجرم افضل گرو کی پھانسی کی مخالفت اور پاکستان حامی نعرے بازی سے پیدا شدہ تنازعہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس معاملے نے اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا جب پٹیالہ ہاؤس عدالت میں وکلا کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر طلبہ اور صحافیوں پر حملہ کیا اور انہیں زد و کوب کیا. عینی شاہدوں کے مطابق بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی او پی شرما نے بھی طلبہ اور صحافیوں کی پٹائی کی. یہ لوگ جے این یو طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار کی ضمانت کی سماعت کے سلسلے میں عدالت میں تھے. کنہیا کو غداری اور بھارت مخالف اور پاکستان حامی نعرے لگانے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا ہے. ہاتھا پائی میں ملوث وکلا نے بھارت کی حمایت میں اور جے این یو کے خلاف نعرے لگائے. طلبہ نے الزام عائد کیا کہ پولیس اس موقع پر خاموش تماشائی بنی رہی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مذکورہ وکلا کا تعلق بی جے پی سے ہے. بی جے پی کے رکن اسمبلی نے مبینہ طور پر جس کی پٹائی کی، بتایا جاتا ہے کہ وہ سی پی آئی کا لیڈر ہے اور اس کا نام عمیق جامعی ہے. او پی شرما نے اپنے اوپر عائد الزام کی تردید کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ دعویٰ کر کے کہ جے این یو میں افضل گرو کی حمایت میں منعقد ہونے والے پروگرام کو لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کی حمایت حاصل ہے، ایک سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے. حزب اختلاف نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا ثبوت پیش کریں. ادھر 40 مرکزی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی انجمنوں نے طلبہ کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے کہ پولیس یونین لیڈر کنہیا کمار کو رہا کرے. پولیس نے اس کے خلاف غداری کی دفعات کے تحت معاملہ درج کیا ہے. ایسی خبریں ہیں کہ دہلی پولیس یہ معاملہ دہشت گردی کے معاملات کی تحقیقات کرنے والی ایجنسی این آئی اے کے حوالے کرنے جا رہی ہے. جے این یو کے اساتذہ کی انجمن بھی طلبہ کی حمایت کر رہی ہے. اس نے پولیس کارروائی کی مذمت کی. دہلی پولیس کے سربراہ بی ایس بسی نے دعویٰ کیا کہ طلبہ نے بھارت مخالف نعرے لگائے تھے. اسی درمیان بی جے پی صدر امت شاہ، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جے این یو کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے افغان شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں ایک رپورٹ میں جائزہ لیا ہے اور مختلف برسوں میں ہونے والی شرح کے بارے میں تفصیل جاری کی ہے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ گل رخ.
اقوام متحدہ کے ادارے یوناما نے افغانستان میں ہلاکتوں کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور تشدد پر مبنی دیگر واقعات میں شہریوں کی ہلاک اور زخمی ہونے کی شرح میں گزشتہ سال 2014 کی نسبت 4% اضافہ دیکھا گیا. اقوام متحدہ کی اس تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تعداد آبادی والے علاقوں اور ان کے گرد و نواح میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں، خودکش دھماکوں اور دیگر مہلک حملوں کی وجہ سے ہوئی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 3,545 شہری ہلاک اور 7,457 زخمی ہوئے، جو کہ 2009 کے بعد افغانستان میں ہلاک اور زخمی شہریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین کی شرح 10% ہے اور یہ 2014 کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے، جبکہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ڈائریکٹر ڈینیل بل کے مطابق افغانستان میں سرکاری فورسز کی وجہ سے 1,856 افغان شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں.
Women casualties increased by 37%, while child casualties increased by 14%.
مشن کے سربراہ نکولس ہیسوم نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ رپورٹ جاری کرنے سے قبل اس کے مندرجات تنازع کے تمام فریقین بشمول افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کو بھی فراہم کیے گئے. انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے جن کا افغانستان میں شہریوں کو سامنا ہے.
جو مخالفین ہے, جو ملٹنس ہے, وہ تو منظم سسٹم نہیں ہے, منظم نظام نہیں ہے. اس سے زیادہ تر کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ تو ایک کمان نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے, انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اور یونائٹیڈ نیشن کنونشن جو ہے, گورنمنٹ اس کو متحد ہے, وہ تو رعایت کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور انٹرنیشنل وار پرنسپل جو ہے, وہ گورنمنٹ کو اس کو رعایت کرنا چاہیے اور اس کو احترام کرنا چاہیے.
ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی شرح اقوام متحدہ سے بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تنازع کے فریقین پر اپنا دباؤ ڈالے اور انہیں یہ باور کروائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب میں انہیں بین الاقوامی قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے اوناما کی اس رپورٹ میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ہسپتال پر ہونے والے حملے کی آزاد, غیر جانبدار, شفاف اور مؤثر چھان بین کرانے پر زور دیا گیا جسے منظر عام پر لایا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایسے شواہد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ترکی اور اسرائیل ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی تاریخ ساز منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. دونوں فریقوں نے سن 2010 میں اس وقت اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے جب اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ان 9 ترک سرگرم کارکنوں کو ہلاک کر دیا تھا جو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے. تازہ ترین سفارتی کوششیں اس وقت سامنے آئیں جب انقرہ کو یہ احساس ہوا کہ شام کے باغیوں کی مدد کے معاملے پر خطے میں اس کی تنہائی بڑھ رہی ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
دونوں فریقوں کے میڈیا کی اطلاعات کے مطابق میونخ میں سیکیورٹی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر ترکی اور اسرائیل کے درمیان ضمنی طور پر اعلی سطحی سفارتی ملاقات ہوئی ہے. ایک ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار قادر کرسل کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ترکی کو شام کے باغیوں کی مدد کے معاملے پر, جنہیں شکست کا سامنا ہو سکتا ہے, اپنے جنوبی ہمسایوں کے ساتھ دشواریوں کا سامنا ہے, انقرہ خطرناک حد تک تنہا ہو چکا ہے.
Ankara now badly needs Israel. It shows how desperate Ankara is because
وہ کہہ رہے ہیں انقرہ کو اسرائیل کی شدید ضرورت ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کتنا مایوس ہے, کیونکہ سن 2009 میں اور 2010 میں اور اس کے بعد بھی خطے میں واپسی کے لیے انقرہ کی جانب سے اسرائیل پر تنقید کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. اب انہیں اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کی اشد ضرورت ہے. سامعین, ترکی کی اسلام پسند حکمران پارٹی اے کے ایک زمانے میں اسرائیل پر شدید اعتراض کرنے والوں میں سے تھی, حتیٰ کہ اطلاعات کے مطابق اس نے حماس کے معروف ارکان کو محفوظ پناہ گاہیں تک فراہم کی تھی. ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سن 2010 میں ان ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکت کے بعد سے انجماد کا شکار ہے جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی سمندری ناکہ بندی توڑنا چاہتے تھے. لیکن استنبول میں واقع قادر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر اوزل کہتے ہیں کہ تل ابیب کی جانب سے اس واقعے پر معذرت اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے سرگرم کارکنوں کے لیے ہرجانہ ادا کرنے کے ایک معاہدے کے قریب پہنچنے کے بعد اب دونوں فریق انقرہ کے حتمی مطالبے پر مفاہمت کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ ہے غزہ کی ناکہ بندی کا. اوزل کہتے ہیں
اوزل
کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے سوائے غزہ کی ناکہ بندی کے جو اسرائیل ختم نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا فارمولا ڈھونڈنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں جس پر اسرائیل یہ دعویٰ کر سکے کہ ٹھیک ہے ہم نے ناکہ بندی ختم نہیں کی ہے, اور ترکی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اس ناکہ بندی میں سوراخ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ترکی غزہ تک رسائی کی رعایت حاصل کر لے اور وہاں انسانی ہمدردی پر مبنی کچھ کام کرے, یعنی تعمیرات اور دوسری چیزوں میں مدد. تعلقات میں بہتری کی ایک علامت پچھلے مہینے توانائی سے متعلق ترکی اور اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے حال ہی میں اسرائیل میں دریافت ہونے والے گیس کے بھاری ذخائر کی تقسیم اور ترقی کے $1 ارب کے معاہدے کی شکل میں سامنے آئی تھی. توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے روس پر اپنے انحصار کو کم کرنے کے مقصد سے ترکی کی نظریں ان ذخائر پر جمی ہوئی ہیں. گزشتہ نومبر میں ترکی اور شام کی مشترکہ سرحد کے پاس انقرہ کی جانب سے روس کا ایک جنگی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات بدستور خراب ہیں. انقرہ اپنے ایک علاقائی حریف ایران کے ساتھ روس کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات پر بھی فکر مند ہے, اور ایران کے دوبارہ ابھرنے کا خوف ترک اسرائیل تعلقات میں تشدید کا ایک اور محرک ہے. تجزیہ کا روزل کہتے ہیں کہ یہ چیز وسیع تر علاقائی عمل کا ایک حصہ ہے.
Remember that common challenge threat is Iran and Iran is returning to the fold. The embargo has been lifted.
وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ مشترکہ چیلنج اور خطرہ ایران ہے, اور اب ایران اپنی سابق حیثیت کی جانب لوٹ رہا ہے. اس پر عائد پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں. ایران دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑی حد تک معمول پر لانے جا رہا ہے. سعودی عرب, اسرائیل, ترکی اور مصر کے لیے یہ ایک مختلف سطح کی تشویش کا معاملہ ہے, اس لیے یہ چاروں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم کسی نہ کسی سطح کی ہم آہنگی اور مطابقت رکھتے ہیں. سامعین, تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انقرہ کو یہ علم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے بہتر بنانے سے واشنگٹن میں اس کے خراب تاثر کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے, خاص طور پر اگر وہ اپنے دروازے امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کی حمایت کے لیے کھول دیتا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اپنے حقوق کے لیے خواتین کو خود آواز بلند کرنا ہوگی. یہ بات پاکستان میں خواتین کا پہلا جرگہ قائم کرنے والی تبسم عدنان نے پروگرام خط آپ کے میں کہی. انہیں امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے سن 2015 کے لیے ویمن آف کریج کا بین الاقوامی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. پیش ہے مدثرہ منظر کی اس بارے میں رپورٹ.
تبسم عدنان کا تعلق سوات سے ہے. انہوں نے پاکستان میں خواتین کا پہلا جرگہ قائم کیا اور خواتین کے سماجی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں. ان کی اس جدوجہد کے اعتراف کے طور پر انہیں امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے سن 2015 کے لیے انٹرنیشنل ویمن آف دا کریج ایوارڈ سے نوازا گیا. پروگرام خطاب کے میں مہمان کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کے جرگے کے قیام کی وجہ بیان کی.
چونکہ میرا تعلق سوات سے ہے اور میں ایک پختون معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں, تو شاید باقی پاکستان کے بہ نسبت ہمارے یہاں ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایکچولی میں نے یہ دیکھا کہ ہماری خواتین کو ہمارے جرگوں میں نمائندگی کرنے کی, وہ شمولیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں یہاں پر جیسے سورا ونی کی ایک رسم ہے جس میں ہم لڑکیوں کو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے دے دیتے ہیں اور وہ ڈسپیوٹ ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ننواتے کی رسم ہے ہماری, جسے ہم قرآن شریف اور عورت کی چادر اس پہ رکھ کے ایک عورت کو ہی بھیجتے ہیں اور وہ ہم ڈسپیوٹ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ختم ہو بھی جاتی ہے. لیکن اسی جرگے میں پھر ہمیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا اور کافی سارے فیصلے ایسے تھے جو ہمارے خلاف ہوتے تھے, یعنی خواتین کے خلاف ہوتے. تو اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ میرے پاس ایک کیس آیا, ایسڈ تھروئنگ کیس, جس میں کہ اس بچی کو بالکل انصاف نہیں ملا, اور ہم نے ایک میل جرگے کو اپروچ کیا جس میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بچی کو انصاف دلائیں گے, لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا
پھر مجھے اپنا یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جس میں ہم اپنے مسئلے ڈسکس کریں اور کچھ اس کے حل کے حوالے کے بارے میں بھی بات کریں. لیٹر آن ہم نے اسے جرگے کا نام دے دیا, اور ہم نے قصدن دیا ہے, جان بوجھ کر اسے جرگے کا نام دیا ہے, کیونکہ ہم ان کو دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم بھی کر سکتی ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی جو ہے کوئی ڈسپیوٹ حل کر سکتی ہیں. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے کہ فیصلہ سازی صرف وہ کریں گے, اور یہ ڈسپیوٹ حل کرنا ان کا کام ہے. ہم گھر میں کرتی ہیں تو وہ بھی تو ہم خواتین ہی کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں, بہنیں کرتی ہیں, بیویاں کرتی ہیں, تو یہ بڑے مسئلے کیوں نہیں کر سکتی.
پاکستان میں اکثر گھروں میں بعض اوقات خواتین کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ایسی صورت میں خواتین اپنے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈ سکتی ہیں, اس بارے میں تبسم کہتی ہیں.
مختلف طبقات ہوتے ہیں, کچھ ایسے طبقے ہیں جیسے میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں پر میرے ہسبینڈ نے مجھے پوری آزادی دے رکھی ہے کہ اگر میں جرگہ کرنا چاہتی ہوں تو موسٹ ویلکم میں کر سکتی ہوں, اور وہ ہے مومنت پٹھان, جو بہت ہی سخت ہوتے ہیں. لیکن نہیں, ان کو میں نے اگر عورت کرنا چاہے تو وہ راضی کر لیتی ہے, اگر وہ بیٹی کو راضی کرنا چاہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اس معاملے میں ان کو راضی کیے بنا نہیں رہ پائے گی. اگر وہ شوہر کو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, اگر والد کو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, وہ بیٹے کو راضی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, بھائی کو کرنا چاہے کر سکتی ہے. لیکن ہم عورتیں بس چھوٹی سی آواز سن کر, زیادہ تھوڑی سی اونچی اگر آواز ہو جاتی ہے تو ہم دبک کے بیٹھ جاتی ہیں.
تبسم خود تو پوری تندہی سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, مگر وہ چاہتی ہیں کہ حکومت اس تمام عمل میں ان کی مدد کرے تاکہ ان کی کوششیں برابر ثابت ہو سکیں.
حکومت کی طرف سے دیکھیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمارا اتنا, ہم نے ایک انیشیٹو لیا, ایک جرگا فارم کیا جس میں ہم اپنی عدالتوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اگر یہاں پر کسی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو عدالت کی ایک طرح سے بوجھ کم ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے جو مشران ہم کہتے ہیں بڑے, ہمارے سی ایم صاحب ہے, ممبر آف نیشنل اسمبلیز ہے, ممبر آف پروونشل اسمبلیز ہے, شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز بنی ہے. ایک عورت بیٹھ کے یا کچھ اور سے بیٹھ کر ان کی ہی مدد کر رہی ہیں اور انہیں کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. تو پھر یہ میں سمجھتی ہوں حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوتا. ہاں, ہمارے یہاں جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے یہاں پہ لائرز ہیں, ہمیں جہاں جس کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور کوآپریشن کرتے ہیں.
پاکستان میں تبسم عدنان اور ان جیسی مزید جرأت مند خواتین جن کی جدوجہد کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے, اس بات کی حقدار ہیں کہ ان کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اندرون ملک بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے, اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے. اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے. لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے, اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں. لیٹویا کی دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے, اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے, اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے. 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی, اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا. گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں. وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں.
انرگو بلاک سواس پولیگون گاز
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں, چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے, جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی
گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر میشا ڈبینس کی۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔